الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات اذان محترم اسلام دین انسانیت ہے اس موضوع پر ہماری آج یہ چھٹی تقریر اور گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ دین انسان کے کردار کو بنانے آیا ہے اور تاریخ انسانیت میں ہمیشہ سے دو کردار نظر آئے نام کوئی رکھ لیجئے مقصد ایک ہے طریقہ ایک ہے بات ایک ہے اقبال نے کہا تھا موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید یعنی ایک کردار موسیٰ کا ایک کردار فرعون کا یہ آپ کو ہر دور میں نظر آئے گا اگر کہیں نمرود ہے تو فرعون ابراہیم ساتھ ہیں اگر کہیں یزید ہے تو حسین ہیں اگر کہیں ہاشم ہے تو امیہ کا کردار ہے اگر کہیں سرکار ختمی مرتبت ہیں تو ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان کا کردار ہے اور اگر کہیں حسین ہیں تو یزیدیہ ٹکرانے کے لیے آئی ہے یہ کردار ہمیشہ سے رہے لیکن ذات ختمی مرتبت کے دین پہنچانے کے بعد اس سے پہلے اور اس کے بعد ایک واضح فرق اور وہ فرق یہ رہا کہ کلمہ تو پڑھا محمد مصطفیٰ کا کلمہ تو پڑھا احمد مصطفیٰ کا دعویٰ تو دین اسلام کے ماننے کا کیا لیکن کردار یزیدی فرعونی اور نمرودی پیش کیا گویا باطل نے طریقہ جنگ بدل دیا باطل نے طریقہ جنگ بدل دیا دیکھیے فرعون فرعون بن کے موسیٰ کے سامنے آیا ہے اللہ کا نمائندہ بن کے نہیں آیا فرعون فرعون بن کے آیا ہے سامنے اللہ کا نمائندہ نہیں بن کے آیا، نمرود نمرود بن کے آیا ہے سامنے، اللہ کا نمائندہ بن کے نہیں آیا. ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان اپنی جہالت کے نمائندے بن کر آئے ہیں، لات و حبل و عزا و منات کے نمائندے بن کر آئے ہیں، خدا کے نمائندے بن کر نہیں آئے. لیکن ذات ختمی مرتبت کے بعد باطل نے رنگ بدلا، طریقہ بدلا، اور اسلام کی نقاب اوڑھ کر وارث رسول بن کر سامنے آئے. وارث رسول بن کر سامنے آئے، تو ظاہر ہے کہ جو طریقہ جنگ تھا اسے بھی تو بدلنا تھا نا. جب باطل نے اپنا رنگ بدلا ہے تو پھر جنگ کرنے والے نے بھی جنگ کرنے کا طریقہ بدل دیا. لیکن کمال افسوس یہ ہے کہ وہ مسلمان جو آج بھی کلمہ پڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ کا، وہ اپنی تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر نہیں دیکھتا، وہ اپنی حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر نہیں دیکھتا، وہ قرآن کے ترجمے کو نہیں پڑھتا، اور یہ نقاب اوڑے ہوئے نہ جانے کہاں سے آئے ہوئے ملا ان کی باتیں سن کر گمراہ ہو جاتا ہے. بنو امیہ ہی کا ایک حکمران ہے، بنو امیہ ہی کا ایک حکمران ہے جس کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز. اوروں سے کچھ بہتر تھا، اوروں سے کچھ بہتر تھا. جب یہ حاکم بنا 6 مہینے کل اس کی، چونکہ بہتر تھا تو 6 مہینے خلاف حکومت رہی. یہی وہ حاکم ہے جس نے صدق واپس کیا ہے اہل بیت کو، تو 6 مہینے سے زیادہ اس کو رہنے نہیں دیا. تو جب یہ حاکم بنا تو اس نے کہا کہ ولید شام میں، حجاج عراق میں، ولید شام میں، حجاج، حجاج ابن یوسف عراق میں، قرہ ابن شریک مصر میں، عثمان ابن حبان حجاز میں، اور یوسف یمن میں. یہ عمال ہیں یعنی گورنرز ہیں اس دور حکومت کے. اب جملہ سنیے گا عزاداروں، کیا جملہ کہا اس نے؟ ولید شام میں، حجاج عراق میں، قرہ ابن شریک مصر میں، عثمان ابن حبان حجاز میں، اور یوسف یمن میں. کہتا واللہ زمین ظلم و جور سے بھر گئی. یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کا کردار ہے، کوئی غیر نہیں کہہ رہا، کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا، خود بنو امیہ ہی کا ایک حکمران کہہ رہا ہے. خود بنو امیہ ہی کا ایک حکمران کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں کے گورنر اتنے ظالم ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ واللہ زمین ظلم و جور سے بھر گئی. اور دوسرے مقام پر اس نے کہا کہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کے سامنے ظالمین گزرے ہیں ہر دور میں. اگر سارے ظالموں کو اکٹھا کر لیا جائے، اب یہ جملے یہ اہل اسلام کے لیے جو براہ راست بھی میری آواز سن رہے ہیں، جو نیٹ کے ذریعے بھی میری آواز سن رہے ہیں، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکیں، یہ آپ کو ظاہر ہے کہ آپ مجلس سے جو درس لے کے جاتے ہیں وہ درس آپ آگے تک پہنچاتے ہیں. بڑی گفتگو آپ کو اندازہ ہے کہ ہوتی ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں، دفاتر میں، اسکول میں، جہاں آپ رہتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اگر ان تک یہ بات پہنچے، تو اگر واقعی وہ کلمہ گو ہیں، تو غور و فکر کریں اس بات پر. وہ کہتا ہے کہ سارے انبیاء کے دور کے ظالمین کو جمع کر کے ایک طرف رکھا جائے اور حجاج ابن یوسف کو ایک طرف رکھا جائے، تو حجاج ابن یوسف کے ظلم کا پلڑا سارے انبیاء کے ظالمین کے ظلم کے پلڑے سے بھاری ہوگا. یہ عالم ہے اسلامی حکمرانی کا، جسے اسلامی حکمرانی، یہ ہے اسلامی نہیں حکمرانی، یہ ہے مسلمانی حکمرانی. بلکہ میں کہوں گا کہ یہ منافقانی حکمرانی ہے جسے اسلام کی نقاب اوڑھ کے پیش کیا گیا ہے. تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے. میں پورے مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پوری دنیا اسلام میں کوئی شخص مجھے اس سوال کا جواب دے دے تو میں اپنا مذہب بدل دوں. پوری تاریخ اسلام آج جتنے یہاں مسلمان ہیں، جتنی دنیا میں مسلمان ملک ہیں، جتنے دانشور ہیں، کسی فقہ سے تعلق ہو، کسی ملک سے تعلق ہو، مجھے یہ بتائے کہ تاریخ اسلام کو ایک مرتبہ اٹھا کر دیکھے اور مسلمانوں کے ہیروز کے نام دیکھیں کہ مسلمانوں نے ہیرو کس کو بنایا. توجہ ہے نا آپ کی. مسلمانوں نے کس کردار کو ہیرو بنایا. اوپر سے چلیے خالد ابن ولید کردار دیکھیے. مجھے کردار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے. خالد ابن ولید سے چلیے، جو مالک ابن نبیرہ کا قتل، جو اس کی زوجہ کے ساتھ سلوک کیا ہے، مسلمانوں کا ہیرو جسے مسلمان اللہ کی تلوار کہتا ہے. جب اللہ کی تلوار کا کردار یہ ہو، نیچے آئیے بنو عباس کے حکمرانوں کو دیکھیے، متوکل ہیں، ہارون رشید ہیں. میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف سیدھا سیدھا نام لے رہا ہوں جن کو خاص ہیرو بنایا ہے. متوکل خاص ہیرو ہے بنو عباس کے دور کا. ولید، مروان، کون ہے مروان؟ مروان ابن حکم، جسے مسلمان خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، جسے اس کے باپ سمیت رسول نے مدینے سے باہر نکلوایا تھا. یہ تاریخ کے اوراق ہیں جس نے اسلام کو بدنام کیا ہے چہرے پر نقاب اڑا کر. اور اگر ہم ان واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں. اس ظلم کا کس فرقے سے تعلق ہے؟ رسول کا کس فرقے سے تعلق ہے؟ جسے رسول نکال دے وہ کسی فقہ کا آدمی ہے، وہ کسی فرقے کا آدمی ہے. جب رسول نے اسے اس کے باپ کے ساتھ نکال دیا تو کیا دور آ گیا مسلمانوں پر رسول کے انتقال کے 50 سال بعد کہ وہ مروان اور پھر اس کے چاروں بیٹے مسلمانوں کے خلیفہ بن بیٹھے. یہ مسلمانوں کے ہیرو کردار ہیں. ادھر سے آگے بڑھتے آئیے، متوکل کے بعد اور آگے نیچے آ جائیں آپ، صلاح الدین ایوبی پر آ جائیں، اورنگزیب عالمگیر پر آ جائیں، اور وہاں سے لے کر یہ موجودہ جو قیادت کر رہے ہیں نام نہاد اسلام کی، یہاں تک آ جائیں. کون ہیرو ہے؟ صلاح الدین ایوبی. کون ہیرو ہے؟ متوکل. کون ہیرو ہے؟ اورنگزیب عالمگیر. کون ہیرو ہے؟ ہارون رشید. مسلمانوں، پوری تاریخ میں مجھے اتنا بتا دو صرف کہ ہمیشہ تمہارے ہیرو قتل و غارت گری کرنے والے کیوں رہے؟ بھائی تھوڑی سی گفتگو ذرا سی. تمہارے ہیروز یعنی جو کردار تم نے اپنی ملت کے سامنے پیش کیا ہے، وہ صرف جنگجوؤں کا پیش کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ جس نے علم کو شگافتہ کیا اس باقر العلوم کو تم نے ہیرو نہیں بنایا؟ جو صادق ترین تھا، جس کے علم کا شہرہ غیر مسلموں تک پہنچا، اس جعفر صادق کو تم نے ہیرو نہیں بنایا؟ جو صبر و ضبط کرنے والا موسیٰ کاظم تھا، تم نے اس کو وارث نہیں بنایا، اس کو اپنا ہیرو نہیں بنایا؟ جو وارث رسول علی ابن موسر رضا تھا، تم نے اس کو اپنا ہیرو نہیں بنایا؟ تو ایک طرف جنگجوؤں کا کردار ہے، ایک طرف علم کے بہتے ہوئے دریا کا کردار ہے. مسلمانوں نے جنگجوؤں کو تو اپنا رہنما بنایا ہے، علم کے بہتے ہوئے دریا کو چھوڑ دیا ہے. سوچے مسلمان اس بات پر سوچے، اچھا نہ صحیح محمد باقر، نہ صحیح جعفر صادق، نہ صحیح موسیٰ کاظم، تو پھر اپنے پاس کوئی اس پائے کا پیدا کر لیتے. کوئی تو اس پائے کا ہوتا کیا مقام ہے جعفر صادق کا کہ اگر آج دنیا میں کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے تو پہلا نام جابر ابن حیان کا آتا ہے کہ جو شاگرد ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا. تو وہ کون سی مجبوریاں تھیں مسلمانوں کہ تم نے کردار کو چھوڑ کر سیرت رسول کی پیروی کرنے والے کردار کو چھوڑ کر تم نے تلواروں کو چلانے والوں کو قاتلوں کو جہاد نام نہاد جہادیوں کو اپنا رہبر و رہنما بنایا ہے؟ یہ مسلمان تلوار کے ذریعے سے کیوں اسلام پھیلانا چاہتا ہے؟ میں نے بہت سوچا بہت غور کیا لیکن میری کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آئی. بس ایک ہی وجہ سمجھ میں آئی، شاید یہ انہی کی اولادیں ہیں جو علی کی تلوار سے ڈر کے اسلام لے کر آئے تھے. جو علی کی تلوار سے ڈر کر اسلام لائے تھے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام تلوار ہی کے ڈر سے آتا ہے، اس لیے دوسروں کو بھی تلوار سے مسلمان کرنا چاہتے ہیں. تو جو کردار خود کا ہے جس کو مسلمان کرتے ہیں اس کا بھی کردار ایسا ہی ہوتا ہے، پھر اسلام کا بھی وہی حشر ہوتا ہے. اور دوسری طرف وہ ہیں جو وارث رسول ہیں، جو اپنے کردار کے ذریعے سے جسموں کو اپنا غلام نہیں بناتے، دلوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں. ہم اپنی کل کی گفتگو سے منسلک ہو گئے کہ دلوں کو اپنا غلام بناتے ہیں کہ جہاں نہیں ہے آج آپ کی نگاہوں کے سامنے، لیکن کون سی بس بھیجی گئی آپ کو بلانے کے لیے، کون سا کرایہ دیا گیا آپ کو بلانے کے لیے، کون سا لالچ دیا گیا آپ کو بلانے کے لیے؟ کیا کسی نے یہ کہا کہ مجلس میں جاؤ گے تو نوکری ملے گی؟ کوئی لالچ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد نے جسموں کو نہیں دلوں کو غلام بنایا ہے، دلوں کو غلام بنایا ہے. بھئی آپ تو ہیں کلمہ پڑھنے والے، آپ تو ماننے والے ہیں. میں نے اپنی پہلی تقریروں میں بھی کہا تھا کہ عیسائی حسین کی عظمتوں کا اعتراف کر رہا ہے، یہودی حسین کی عظمتوں کا اعتراف کر رہا ہے، ہندو حسین کی عظمتوں کا اعتراف کر رہا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دلوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اور دین اسلام دلوں کو موڑنے کے لیے آیا تھا، دلوں کو طاہر کرنے آیا تھا. قرآن دلوں کی طہارت اور ہدایت کے لیے آیا تھا. اللہ دل سے ہدایت کرتا ہے، جسم سے نہیں کرتا. انا فی ذالک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القى السماء وهو الشہید. اس میں نصیحت ہے، قرآن میں نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے، جس کے پاس دل ہے. وهو القى السماء، اور وہ سنتا ہے بات کو. وہ شہید، اور وہ گواہی دیتا ہے. اب اگر آپ کو میری پہلی تقریر یاد ہو اور دوسری تقریر جہاں میں نے ایک آیت قرآن کی پیش کی تھی آپ کے سامنے، وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ، سورہ مبارکہ زمر، قرآن مجید کا 39 سورہ 28 آئے، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. جو لوگ باتوں کو غور سے سنتے ہیں، تو جہاں دل طاہر ہو بات اگر سنی جائے تو دل پہ اثر رکھتی ہے، بات اگر سنی جائے تو دل پر اثر کرتی ہے. اگر بات حق ہے تو حق بات دل پر اثر کرے گی، دل کو اپنی طرف موڑے گی. حق بات باطل نہیں موڑے گا اپنی طرف دل کو، حق موڑے گا. اسی لیے قرآن نے کہا تم سنو، جب سنو گے تو حق دل پر اثر کرے گا. جو نہیں سنتا اس کی تصویر قرآن نے یہ بیان کی کہ وہ روز محشر کہے گا لو کننا نسمعو او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. قرآن لو کننا نسمعو او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم عذاب جہنم میں سے نہ ہوتے. لو کننا ناقل اور نسمعو ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم نے سنا ہوتا، اگر ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج اصحاب جہنم میں سے نہ ہوتے. یہ قرآن یہی کہتا ہے, یہ قرآن دلوں کو مولڈ کرنے کے لیے آیا ہے, دلوں کو موڑنے کے لیے آیا ہے, دلوں کی طہارت کے لیے آیا ہے. جب حق بات ہوتی ہے کانوں سے دل تک پہنچتی ہے تو اثر رکھتی ہے. اس لیے باطل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حق کان تک نہ پہنچنے پائے, کان تک پہنچے گا تو دل میں اترے گا, اثر ہوگا. اس لیے کان سے روک دو. جب رسول قرآن سنانے نکلا کرتے تھے تو مشرکین مکہ نے کیا کرتے تھے, بچوں کو لگا دیا, آؤ بچوں دیکھو جب یہ شخص کچھ پڑھنے لگے, کوئی پیغام سنانے لگے تو شور مچانا, اتنا شور مچانا, اتنا شور مچانا کہ کوئی اس کی بات نہ سن سکے, اس کی بات کانوں تک نہ پہنچ سکے. کیوں؟ اس لیے کہ بات حق ہے, حق ہے, کانوں تک پہنچے گی تو دل پر اثر کرے گی. تو یہ سیرت مشرکین مکہ ہے کہ حق بات کو کانوں تک نہ پہنچنے دو ورنہ دل پر اثر کر جائے گی. آج جو مجلسیں سننے سے منع کیا جاتا ہے وہ وہی سیرت مشرکین مکہ کی پیروی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مجلسوں میں جائے تو ان کو حقیقتوں کا پتہ چل جائے. یہ وہی سیرت مشرکین مکہ ہے. اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے قلب کی ہدایت کرتا ہے, اللہ اس کے دل کی ہدایت کرتا ہے, دل کی, قلب کی ہدایت کرتا ہے, جسم کی نہیں ہدایت کرتا, دل کی ہدایت کرتا ہے. ہدایت دل میں, مرد دل میں, کجی دل میں, قرآن اثر کرتا ہے دل پر, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور اگر کل کی میری گفتگو یاد ہو آپ کو کہ دین کی بنیاد ہے دو باتوں پر, ہاں اور نہ. یہ ہاں اور نہ, یعنی اگر یہ ہاں اور نہ اللہ کے تابع ہے تو دین ہے, اور یہ ہاں اور نہ اگر خواہش کے تابع ہے تو شیطانیت ہے. اس دین کی دو بنیادیں ہیں, دو شاخیں ہیں, ایک ہے ایمان, ایک ہے عمل. ایک ہے ایمان, میں اس دل سے ملاؤں گا دیکھیے اپنی اس گفتگو کو, ایک ہے ایمان, ایک ہے عمل. ایمان ماننا, عمل جسم کے ذریعے سے اس کا اظہار. ایک بات ہم نے کہی تھی, دماغ کا کام ہے جاننا, دل کا کام ہے ماننا. دماغ جانے, دل مانے تو جسم عمل کر کے دکھائے. ٹھیک, جسم عمل کر کے دکھائے, گویا دل درمیان میں ہے, ادھر سے علم لے رہا ہے ادھر سے عمل کروا رہا ہے. دل درمیان میں ہے, ادھر سے علم لے رہا ہے ادھر عمل کروا رہا ہے. اگر دل میں کجی ہوگی تو علم نہیں لے گا, اور اگر علم لیا دل میں کجی ہے مرد ہے تو عمل صحیح نہیں کروائے گا. توجہ چاہیے جملے پر, دیکھیے دل ہے درمیان میں, دماغ سے علم لیتا ہے, دماغ کا کام ہے جاننا, معلوم, معلومات, علم, اور جسم کا کام ہے عمل کرنا. دل کا کیا کام ہے؟ دماغ سے علم لے, جسم سے عمل کروائے. اگر دل میں کجی ہے, دل میں مرد ہے تو یا علم لے گا نہیں, لے گا تو عمل صحیح نہیں کروائے گا. اس لیے دل کا ہونا صحیح ضروری ہے, یعنی دل میں ایمان کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا حببا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, ہم نے ایمان کو تمہارے دل میں, ایمان کی محبت پیدا کر دی. حببا الیکم الایمان, ایمان کی محبت پیدا کی ہم نے. وزینہ فی قلوبکم, اور تمہارے دلوں میں اس کی زینت دے دی. لفظوں میں غور کیجئے, قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے, تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا. حببا, ہم نے محبت پیدا کی تمہاری طرف, کس کی؟ ایمان کی. اور ایمان کی محبت کو دل میں زینت دے دی. کتنے پرسنٹ ایمان کی؟ توجہ, کتنے پرسنٹ ایمان کی؟ 10%. اللہ نے دل میں ایمان کی محبت کتنے پرسنٹ کی؟ 10, 20, 25, 50, 75, 80, 100 نہیں,
اللہ آدھے ایمان کی نہیں محبت دیتا، اللہ نے اس ایمان کی محبت نہیں دے گا، اللہ نے ایمان کی محبت دی ہے پورے پورے ایمان کی. حببا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے 50% ایمان کی محبت نہیں دی، پورے ایمان کی محبت دی ہے. پورا ایمان دل میں زینت بنے گا تو عمل صحیح ہوگا. تو پورے ایمان کو، یعنی ناقص ایمان کی نہیں، پورے ایمان کی. اب میں لفظوں کو بدل رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے کامل ایمان کی محبت دل میں پیدا کی نہیں بھائی، اللہ نے، میں پھر لفظ کو بدل رہا ہوں، نہیں سمجھا سکا میں، اللہ نے جزو ایمان کی محبت نہیں، کل ایمان کی محبت کو دل میں سجایا ہے. سلوات بھیجا جزو ایمان کی نہیں، اللہ جزو ایمان کی محبت نہیں دے گا، کل ایمان کی محبت دے گا، کل ایمان کی. تو اب سمجھ میں آیا کہ کیا کہا تھا میرے نبی نے یوم خندق، کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. تو جب تک کل ایمان کی محبت نہ آئے، نہ عقیدہ صحیح ہوتا ہے، نہ عمل صحیح ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ جب تک دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی، پلے صراط پار نہیں ہو سکتا. یہ علی کی محبت، ذرا سا اس کی اور وضاحت کر دوں. ظاہر ہے کہ میرے پاس کل کا ایک دن ہے، پرسوں 8 اور 9 کی مجلسوں میں زیادہ تر اپنی پرانی تقریروں کے نتیجے دوں گا آپ کے سامنے، نتائج بھی تو پیش کرنے ہیں نا، اور مجھے تھوڑی سی گفتگو یہ جو نام نہاد جہاد ہے اس پر بھی کرنا ہے. دو حصے ایمان کے، دین کے دو حصے، ایمان عمل، ایمان عمل. عمل کے بھی دو حصے، ایک کرنا اور ایک کر کے عمل. ایک عمل کا کرنا اور ایک نہ کرنا، دونوں میں اہم پتہ ہے کون ہے؟ یہ نہ کرنا زیادہ اہم ہے، نہ کرنا زیادہ اہم ہے. کرنے کے تو اوقات ہیں، نہ کرنا ہر وقت ہے. دیکھیے، نماز کا وقت ہے نا، فجر میں کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب عشاء کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، اگر رمضان ہے تو روزے رکھیں گے، حج ذیلے جائے گا تو حج کریں گے، وقت ہے نا. قتل کرنے کا کوئی وقت ہے کہ اس وقت نہیں کرنا اس وقت کرنا؟ چوری کرنے کا کوئی وقت ہے کہ اس وقت کرنا نہیں کرنا؟ تو ترک عمل کا کوئی وقت نہیں ہے، ترک عمل کی زیادہ اہمیت ہے. کہ یہ جانو کہ جو عمل چھوڑنا ہے وہ ہر وقت ہے، وہ کبھی بھی نہیں کرنا، کسی وقت بھی نہیں کرنا. اب آ جاؤ دوسری طرف، ایمان. تو ایمان کے بھی دو حصے ہیں، ایک ہے ماننا اور ایک ہے نہ ماننا. ایک ہے ماننا اور ایک ہے نہ ماننا. جس طرح ترک عمل کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اس طرح ماننے اور نہ ماننے میں ایک فرق ہے. ماننے اور نہ ماننے میں بھی ایک فرق ہے. نہ ماننے اور ماننے میں فرق یہ ہے کہ جب تک نہ ماننا نہیں ہو، ماننا بیکار ہے. جب تک نہ ماننا نہیں ہو، ماننا بیکار ہے. نہیں سمجھا سکا میں آپ کو. کلمہ پڑھتے ہیں نا آپ، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پہلے منع کیا نا، کوئی نہیں ہے، سب کا انکار کیا نا پہلے. جب تک انکار نہیں ہے، منفی کا، نفی کا، مائنس کا، غلط کا، باطل کا، جھوٹ کا، جب تک انکار نہیں ہے، اس وقت تک حق کا اقرار بیکار ہے. جب تک باطل کا کی تردید نہیں ہے، جب تک رد باطل نہیں ہے، اس وقت تک اقرار حق بیکار ہے. پہلے رد باطل کرو، رد باطل کرو گے تو حق قبول ہوگا. تو ایمان کی بنیاد عمل، عمل کرو. ایمان کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے، ماننے کے لیے کسی کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کو ماننا ہے اور ہر حال میں ماننا ہے. ماننا جو ہے، بھائی نماز ہے، اگر سفر میں ہو تو دو رکعت پڑھ لو. روزہ ہے، اگر بیمار ہے تو بعد میں رکھ لینا، کنڈیشن ہے نا. حج ہے، اگر نہیں ہے پیسے تو مت کرو. زکات، اگر نہیں نصاب پہ پورے اترتے تمہاری زکات کے نصاب پر تو مت دو. لیکن عقیدے میں، ایمان میں یہ نہیں ہے کہ کمزور ہو تو چھوڑ دو، کمل ہو تو نہ مانو، بیمار ہو تو چھوڑ دو، پیسے نہیں ہے تو چھوڑ دو. کنڈیشن ایسی کوئی نہیں ہے، جس حال میں ہو جیسے ہو مانو. اس لیے کہ ماننے میں کوئی طاقت صرف نہیں ہوتی. نماز پڑھنے میں طاقت چاہیے نا، حج کرنے میں پیسہ چاہیے نا، روزہ رکھنے میں طاقت چاہیے نا. یہ اس لیے کنڈیشن ہے، ماننے میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تو دین، دین کے لیے کہا لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، یعنی ماننے میں جبر نہیں ہے، کرنے میں جبر ہے. جہاں جبر ہے وہاں کنڈیشن ہے. نماز پڑھنے میں سختی ہے نا، کہ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز پڑھاؤ، اور اگر نہ پڑھے کھانا نہ دو، سختی کرو، ہے نا. سختی ہے، عمل میں سختی ہے، ایمان میں سختی نہیں ہے. تو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. تو جبر کس میں نہیں؟ عقیدے میں نہیں. بات واضح ہو گئی؟ جبر کس میں نہیں؟ عقیدے میں نہیں. ماننے میں جبر نہیں ہے، ماننا تمہارے اختیار میں ہے. ماننے کا تعلق دل سے ہے، ماننا تمہارے اختیار میں. عمل میں جبر ہے. جب ایک مرتبہ مان لو گے تو نماز پڑھنا پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ اگر نصاب پر ہے تو دینا پڑے گی، حج اگر کر سکتے ہو تو کرنا پڑے گا. سختی ہے کہاں؟ عمل میں. عقیدے میں سختی نہیں ہے، عقیدے میں جبر نہیں ہے. عقیدہ ہے دین، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. مطلب یہ کہ عقیدے میں جبر نہیں. تو جہاں دین کا لفظ آئے وہاں عقیدہ مراد ہوتا ہے. بھائی میں کسی نتیجے پر لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جہاں دین کا لفظ آئے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، وہاں عمل نہیں مراد ہوتا، وہاں عقیدہ مراد ہوتا ہے. لفظ دین جہاں آ جائے. اب چلیے اس آیت کی طرف. الیوم اکملت لکم دینکم، آج اللہ نے تمہارے دین کو کامل کیا ہے. دین کو کامل کیا ہے تو دین کو کامل کیا ہے، عمل کو نہیں کامل کیا، عقیدے کو کامل کیا ہے. عمل کو نہیں کامل کیا. دین سے مراد عمل نہیں ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں آیا، زکات نہیں آئی، حج نہیں آیا، خمس نہیں آیا، یہ ہے سب اعمال. عقیدہ تھا جو باقی تھا، جسے منوانا تھا. کیا عقیدہ تھا؟ کہ اللہ تمہارا مولا اور میں تمہارا مولا. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو جب ولایت کے عقیدے کو مانو گے تو دین مکمل ہوگا. رک کر یہاں پر میں ایک اور قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں. میں نے کہا دین دلوں کو منوانے آیا ہے، جسموں کو نہیں. دل مان جائیں گے، دل خود جسم کو راغب کریں گے عمل کی طرف. دماغ علم لے گا، دل مانے گا تو جسم سے عمل کرائے گا. دل نے نہیں مانا تو زبردستی کی ورزش نہیں چاہیے. یہ زبردستی کی ورزش کا قائل نہیں اللہ, دل مانے. تو اسلام, دین اسلام آیا ہے دلوں پر حکومت کرنے, یعنی نفوس پر حکومت کرنے. یعنی ہم نے کہا تھا نا کہ ایک طرف خواہش ہے ایک طرف عقل ہے, تو جہاں خواہش کو دبا دیا جائے خواہش نفس میں پیدا ہوتی ہے. اب یہ مختلف لفظ ہیں فلسفے کے, میں اس کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. دل کہیں, روح کہیں, نفس کہیں, یہ سب فلسفے کی بحثیں ہیں, اس میں نہیں, بات ایک ہی ہے. تو دین آیا ہے دلوں کو منوانے کے لیے, اس لیے جس کی ولایت کا اعلان کیا, ولایت کا اعلان کیا نا اللہ نے غدیر میں رسول نے, اور ولایت کے اعلان سے عقیدہ مکمل ہوا. عقیدہ مکمل ہو گیا تو ایمان قابل قبول ہے, اگر عقیدہ مکمل نہیں ہے تو ایمان قابل قبول نہیں ہے. اب ولایت کی ایک نشانی سنتے جائیے. اچھا ایک بات ذہن میں رہے اس سے پہلے کہ جب ولایت کی آیت آئی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, انما ولیکم, اس میں ولی کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے, اس میں ولی کا لفظ اللہ کے لیے بھی, رسول کے لیے بھی, اور علی کے لیے بھی, ایک ہی ولی کا لفظ آیا ہے. ایک اور آیت آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت الگ رکھی ہے, رسول اور اولی الامر کی اطاعت الگ رکھی ہے. اطاعت کا لفظ دو مرتبہ آیا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے, لیکن ولایت کا لفظ ایک مرتبہ آیا ہے. اطاعت میں فرق ہے, کیا فرق ہے دونوں کی اطاعت میں؟ قرآن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, حدیث سے اطاعت رسول کی اطاعت ہے. یہ فرق ہے نا تھوڑا سا, قرآن سے کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, حدیث کی اطاعت اگرچہ ہے یہ بھی اللہ کی اطاعت لیکن بواسطہ رسول, بواسطہ اولی الامر ہے, اولی الامر کی حدیث ہے تو بواسطہ اولی الامر ہے, بواسطہ رسول ہے, رسول کی حدیث ہے تو بواسطہ رسول خدا کی اطاعت ہے. لیکن قرآن سے اللہ کی اطاعت براہ راست ہے. لیکن جب انما ولیکم اللہ کہا تو اب ولایت کو الگ نہیں بیان کیا, جو اللہ کی ولایت ہے وہی رسول کی ولایت ہے اور وہی علی کی ولایت ہے. بس دو منٹ کی زحمت اور آج کی تقریر تمام. بھائی کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ ولی, جملہ سنیے گا میرا, ولی مظہر صفات خدا ہوتا ہے. ولی, اب میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا, ولی مظہر صفات خدا ہوتا ہے. یہ میرا ایرانیان کا موضوع ہے یہاں کا نہیں, میں صرف ایک منزل تک پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ولی مظہر صفات خدا ہوتا ہے. تو ولی کے لفظ کو ایک مرتبہ اس لیے استعمال کیا کہ جو اللہ کی صفات ہے اس کا اظہار یا رسول کے ذریعے سے ہوگا یا علی کے ذریعے سے ہوگا. کیونکہ ایک ہی ولایت ہے تو صفات کا اظہار ہوگا رسول کے ذریعے سے, علی کے ذریعے سے, اس لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا. تو اب قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے ولی کی صفات بیان کی ہیں, جہاں جہاں اللہ نے قرآن میں ولی کی صفات بیان کی ہیں وہ صفات یا رسول سے ظاہر ہوں گی یا علی سے ظاہر ہوں گی. گویا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ اپنے حوالے سے کہہ دے کہ ولایت کا یہ کی صفت ہے, یہ کام ہے ولایت کا, تو اب وہاں علی پر بھی لاگو ہے, رسول پر بھی لاگو ہے. اتنی میں نے محنت کی نا, اب میں آپ کے خدمت میں آیت پیش کر رہا ہوں, سورہ مبارکہ رعد, قرآن مجید کا 13 سورہ اور اس کی 16 آیت. ذہن میں وہ میرا جملہ رہے, اسلام نفوس پر حکومت کرنے آیا ہے جسموں پر نہیں. قل افتقستم من دونہ اولیاء, لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ذرہ.
کہہ دو تم نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بنایا؟ قول افتخذتم من دونہ اولیاء, اسے چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا رہے ہو؟
لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ذرہ,
وہ تو اپنے نفس پر نفع اور نقصان کا اختیار ہی نہیں رکھتا. ایک ایک لفظ پر توجہ آپ کی. وہ تو جن کو تم ولی بنا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے, جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے ولی بنا رہے ہو, وہ تو اپنے نفس پر بھی اختیار نہیں رکھتے. جب اپنے نفس پر نہیں رکھتے تو کسی دوسرے کے نفس پر کیا اختیار رکھیں گے؟ جب اپنے نفس پر نہیں رکھتے تو دوسرے کے نفس پر کیا اختیار رکھیں گے؟ تو ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہی نفس پر نہیں دوسرے کے نفس پر بھی اختیار رکھتا ہے, دوسرے کے نفس پر بھی. اچھا تو یہ کیوں کہا پروردگار نے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ذرہ, یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے پر اختیار نہیں رکھتے؟ یہ کہتا نا اپنے پر اختیار نہیں رکھتے, اپنے پر نہیں کہا, اپنی ذات پر نہیں کہا. لانفسہم لا یملکون لانفسہم, نفس پر ملکیت نہیں ہے, نفس پر اختیار نہیں ہے. اگر اپنے پر کہتا پروردگار, سمجھو, اگر اپنے پر کہتا کہ اپنے پر اختیار نہیں ہے تو بات جسم کی ہوتی کہ جسم پر اختیار نہیں ہے نفع اور نقصان پہنچانے کا. بھائی اللہ جسم کی بات نہیں کرنا چاہتا, اللہ نفس کی بات کرنا چاہتا ہے. ولی جسم پر ہی نہیں اختیار رکھتا, ولی نفس پر اختیار رکھتا ہے. بھائی جسم کو نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار کوئی بھی کسی کے لیے رکھ سکتا ہے. کوئی چھوٹا سا بچہ کسی بڑے سے آدمی کو پتھر مار دے جسم کو نقصان پہنچ جائے, ہے نا, قبضہ اختیار تو ہے بچے کا کہ نفس جسم کو نقصان پہنچا دیا. تو اللہ نے ذات کی بات نہیں کی, اگر ذات کی بات کرتا تو جسم مراد ہوتا. اللہ نے نفس کو مخاطب کیا کہ نفس پر اختیار نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, نفس سے سوال جواب ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو صرف جسموں پہ اختیار نہیں رکھتا بلکہ وہ نفوس پر اختیار رکھتا ہے. اور نفس وہ ہے جو آدمی کو جنت میں بھی لے جائے گا جہنم میں بھی لے جائے گا, یعنی نفس کی خواہش پر چلا تو جہنم میں جائے گا, اور اگر نفس امارہ پر چلا تو جہنم میں جائے گا. لیکن اگر حقیقتوں کو علم کی خواہش کی پیروی کی تو جنت میں جائے گا. تو پروردگار نے نفس پر ان کے اختیار دیا ہے ولی کا, یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو چاہے تو جہنم میں بھیج دے چاہے تو جنت میں لے جائے.
ایک گاڑی سوزوکی آلٹو رجسٹریشن نمبر AUF 995, یہ انکوپائڈ ہے, جن صاحب کی گاڑی ہے برائے کرم اس میں کسی کو بٹھائیں. تھینک یو.
سلوات بھیج دے ایک مرتبہ بابا. نفس پر من دونہ اولیاء, قل افتخذتم من دونہ اولیاء, تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا رہے ہو. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ذرہ, وہ تو نفس پر نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار ہی نہیں رکھتے. تو ولی وہ ہوتا ہے جو نفس کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہو, چاہے تو جہنم میں بھیج دے چاہے تو جنت میں بھیج دے. اتنا اختیار ہو تو ولی بنتا ہے. تب آپ سمجھے کہ حکمران اور ہوتے ہیں ولی اور ہوتے ہیں, حکمران اور ہوتے ہیں ولی اور ہوتے ہیں. تو بڑے بڑے حکمرانوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جنت میں لے جائیں گے, بڑے بڑے حکمرانوں نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم جنت میں لے جائیں گے, تو یہ چھوٹے موٹے جہادی کہاں سے جنت میں لے جائیں گے, کہاں سے جنت میں. تو اللہ نے ہدایت کے لیے ولیوں کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا, اماموں کو بھیجا جو دل میں محبت پیدا کرتے ہیں,
جن کی محبت اللہ دل میں پیدا کرتا ہے. کل سے انشاءاللہ اس لفظ پر گفتگو آگے بڑھے گی کہ کہاں کہاں کس کس نبی نے دعا کی اور کہاں کیسے اللہ نے محبت پیدا کی اور محبت کس طرح سے پیغام الہی کو لے کر آگے بڑھتی ہے. اور یہ محبت ہی ہے اللہ نے, یہ محبت ہی ہے کہ کائنات کو خلق جو کیا ہے اللہ نے, ظاہر ہے کہ ابدا میں نے وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھا سکوں, اللہ نے اس کائنات کو پیدا بھی محبت ہی میں کیا, محبت کو مرکز بنایا اس کائنات کا. اور جس کی محبت میں کائنات کو پیدا کیا, پھر دنیا کو اس کی محبت کا حکم دیا, دنیا کو اس کی محبت کا حکم دیا کہ اللہ اللہ کلمہ خلق کل افلاق, اے محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا. یعنی محمد کی محبت میں, محمد و آل محمد کی محبت میں کائنات کو خلق کیا, محمد و آل محمد کی محبت میں کائنات کو خلق کیا. اور جب ان کی محبت میں خلق کیا تو پھر انسان کو حکم ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ, کہہ دو رسول تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کرو. گفتگو تمام ہو گئی. یہ بزم جو سجی ہے دنیا کی, یہ محمد و آل محمد کی محبت میں. یہ زمین کا فرش جو بچھا ہے محمد و آل محمد کی محبت میں. یہ آسمان کا شامیانہ جو لگا ہے محمد و آل محمد کی محبت میں. یہ ہواؤں کے پنکھے جو چل رہے ہیں محبت و آل محمد و آل محمد کی محبت میں. یہ جو آفتاب و مہتاب کے چراغ جل رہے ہیں محمد و آل محمد کی محبت میں. تو یہ بزم جو سجی ہے, یہ بزم جو سجی ہے محمد و آل محمد کی محبت میں. اور اب اللہ ہم سے کہتا ہے کہ محبت کرو ان سے. تو اللہ تو خالق کل, تو مالک کل, تیرے پاس اختیار کل, تو نے ایک بزم سجا دی ان کی محبت میں. اب ہم کو کہتا ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کریں, تو ہم بھی محبت کرتے ہیں. لیکن پھر ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ایک ایسی ہی بزم سجائیں. لفظوں پہ غور کیجئے گا اور گفتگو تمام. ہمارا بھی دل چاہتا ہے جب تو نے کیسی بزم سجائی ہے, زمین کا فرش بچھایا ہے, آسمان کا شامیانہ لگایا ہے, آفتاب و مہتاب کی قندیلیں جلائی ہیں, ہواؤں کے پنکھے چلائے, تب ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک ایسی بزم سجائیں, اس لیے کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں. تب محبت میں ہم بھی ایک کائنات سجانا چاہتے ہیں, ایک دنیا بنانا چاہتے ہیں, ایک بزم سجانا چاہتے ہیں. لیکن کیا کریں مالک, ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے, وہ استعداد نہیں ہے, وہ صلاحیت نہیں ہے. نہ ہم زمین کا فرش بچھا سکتے ہیں, نہ آسمان کا شامیانہ لگا سکتے ہیں, نہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں روشن کر سکتے ہیں. تو پروردگار کہے گا, پروردگار کہتا ہے میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں, میں تمہیں بزم سجانے کا طریقہ بتاتا ہوں. میرے طریقے پر بزم سجاؤ, تمہاری چھوٹی سی بزم کو اپنی بڑی بزم سے بڑا بنا دوں گا, تمہاری چھوٹی سی بزم کو اپنی بڑی بزم سے بڑا بنا دوں گا. شرائط کیا ہیں میں جانتا ہوں, تم زمین کا فرش نہیں بچھا سکتے. دیدو دل فرش نہ کرو, دیدو دل فرش نہ کرو. تم آفتاب و مہتاب کی قندیلیں نہیں جلا سکتے, تم اپنے دلوں کو نور ایمانی سے منور کرو, تم اپنے دلوں کو نور ایمانی سے منور کرو. تم ابرے بارہ نہیں برسا سکتے, آنسوؤں کے موتی تو برسا سکتے ہو نا, آنسوؤں کے موتی برساؤ, بزم سجاؤ, لیکن ایک شرط کے ساتھ, ایک شرط کے ساتھ, تمہاری بزم کو اپنی بزم سے بڑا بنا دوں گا. شرط کیا ہے؟ کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, تم اپنی بزم کو علی کے ذکر سے زینت دو, میں تمہاری بزم کو اپنی بزم سے بڑا بنا دوں گا. تمہاری بزم کو اپنی بزم سے بڑا بنا دوں گا. اور اب دیکھیے یہ بزم اس دنیا سے بڑی ہوئی یا نہیں ہوئی, کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا, ہم لوگ دلیل کے بغیر نہیں بات کرتے. لَيَحْلِقَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلَيَحْيَا مَنْ حَيَّقَ عَلَى بَيِّنَةٍ, جو ہلاک ہوا وہ بھی دلیل سے اور جو زندہ ہوا وہ بھی دلیل سے.
تو ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، تلوار سے تو بات کرتے نہیں، تو اللہ کی بزم سے یہ بزم بڑی کیوں ہوئی؟ کوئی دلیل ہے؟ بھئی بہت چھوٹی سی دلیل ہے، آپ سے کہوں کہ اس بزم کو چھوڑیں گے؟ چھوڑ دیں؟ چھوڑیں گے؟ کوئی ہزار، دو ہزار، پانچ ہزار، پچیس ہزار روپے میں، کوئی لاکھ، دو لاکھ، پانچ لاکھ میں، کوئی وزارت، کوئی مشاورت، کوئی ایمبیسیڈری، چھوڑیں گے آپ اس بزم کو؟ نہیں. دشمنوں نے کیا کہا؟ اگر اس بزم کو نہیں چھوڑو گے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی. یہی کہا نا، اگر اس کو نہیں چھوڑو گے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی. تو ہم نے کیا جواب دیا؟ دنیا چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے آدمی اس کو نہیں چھوڑتا، جو کم قیمتی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو کون سی بزم بڑی ہو گئی؟ صلوات بھیج دے ایک مرتبہ محمد وار. بس عزیزو، گفتگو تمام ہو گئی، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں. محبت مرکز کائنات ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی محبت کہا جاتا ہے، سب سے بے لوس محبت کہا جاتا ہے، سب سے پرخلوص محبت کہا جاتا ہے، ماں کی اپنے اولاد سے ہوتی ہے. ماں کی اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پرخلوص بے لوس محبت ہوتی ہے. کوئی غرض نہیں ہوتی جب ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. اور اگر بچہ شیرخوار ہو تو شیرخوارگی کے مرحلے پہ ماں کی مکمل توجہات کا مرکز ہوتا ہے بچہ. اور بچہ چھ مہینے کا ہو اور بچہ حسین کا ہو اور رباب جیسی ماں ہو تو بچے سے کیوں نہ محبت ہو؟ تو تصور کرو عزادارو کہ ایک ماں کے سامنے اس کے چھ مہینے کا بچہ تین دن کی پیاس سے تڑپ رہا ہو تو ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. اور ایسے میں پانی کا امکان کوئی نظر نہیں آتا، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، مشکیزے نہیں آتے، لاشیں آتے ہیں. اور لاشیں اٹھا اٹھا کر جب عصر عاشور آ گئی تو ایک مرتبہ حسین نے آواز بلند کی، جب حسین تنہا رہ گئے تو حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. بس حسین کا آواز استغاثہ بلند کرنا تھا کہ ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. جیسے کہنا چاہ رہے ہو بابا آپ مجھے فاطمہ صغرا سے یہ کہہ کے چھوڑا کے لائے تھے کہ علی اصغر کربلا میں قربانی دینی ہے، بابا ابھی میں باقی ہوں. بیبیوں میں کوہرام مچا، حسین نے بیبیوں کے رونے کی آواز سنی. حسین میدان سے پلٹ کر آئے، کیا بات ہے، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی سے رونا کیسا؟ کہا آپ کی آواز استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. خدا آپ کی گودیوں کو سلامت رکھے. میری مائیں سن رہی ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ کی گودوں کو پروردگار آباد رکھے. جتنا بڑا امتحان ام رباب نے دیا ہے نا، خدا کی قسم تاریخ انسانیت میں کسی ماں نے اتنا بڑا امتحان نہیں دیا ہوگا، کسی ماں نے تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا امتحان نہیں دیا ہوگا. حسین آئے، کیا بات ہے، کب بچہ پیاسا ہے، لاؤ ام رباب، ہم کوشش کرتے ہیں شاید بچے کو پانی مل جائے، ہم کوشش کرتے شاید بچے کو پانی مل جائے. علی اصغر کو لے کر حسین لے کر آئے، اتنی شدید دھوپ تھی، تین دن کی علی اصغر کی پیاس تھی. حسین کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوپ کی تپش میں، پیاس کی شدت میں بچے کا دم نکل جائے. حسین نے علی اصغر کو ابا کے دامن سے ڈھانپ لیا، حسین نے علی اصغر کو ابا کے دامن سے ڈھانپ لیا. ایک مرتبہ میدان جنگ میں لے کر آئے، دشمن نے دیکھا، لشکر نے دیکھا، لشکر یہ سمجھا کہ حسین خدا کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں. ہاں قرآن تو لا رہے تھے حسین، مگر قرآن صامت نہیں، قرآن ناطق لے کر آ رہے تھے. یہ جز تھا قرآن ناطق کا. حسین لے کر آئے، کہ تمہاری نگاہوں میں میں پیاسا، میں تمہارا دشمن ہوں نا، میں خطا کار ہوں نا، میں سزاوار ہوں نا، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھو اس کی جان ہونٹوں پر ہے،
بچہ تین دن سے پیاسا ہے، اسے چند قطرے پانی کے پلا دو. علی اصغر اس منزل پر تھے عزاداروں کہ اگر چند گھنٹے اور پانی نہ ملتا تو بچہ پیاس سے دم توڑ دیتا. حسین کہتے تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ لو میں بچے کو گرجلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں، آؤ اور خود آ کر پانی پلا دو. اس کربلا کی تپتی زمین پر حسین نے علی اصغر کو لٹا دیا. لشکر منہ پھیر پھیر کر رونے لگا. ایک مرتبہ عمر سعد نے ہرملا سے کہا، ہرملا اقطع کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر. بس ہرملا نے تیر کھینچا، حسین بچے کو اٹھانے کے لیے جھکے اور ہاتھوں پر اٹھا کر حسین نے کہا، علی اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو، ایک مرتبہ حجت کو تمام کر دو. علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیری، باپ کی نگاہیں بچے پر تھی، ایک مرتبہ تیرے سے شوبہ. چھ مہینے کا بچہ کتنا بڑا گلا ہے علی اصغر کا. ارے ایک تیر کا پہکان کا تیر بھی ہوتا تو علی اصغر کے لیے کافی تھا، لیکن تیرے سے شوبہ جو گھوڑوں کو مارنے کے لیے، درندوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہ تیر ہرملا نے کھینچا. ارے تیر چلا. بس ارباب مقاتل نے جملہ لکھا اور جملہ یہ تھا کہ بچہ تیر کی ضرب کی شدت سے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. حسین نے علی اصغر کا خون چہرے پر بل لیا. لے کر آئے حسین علی اصغر کو خیمے کی طرف اور یہ سوچا کہ ماں کو دکھا دوں. پھر خیال آیا کہ ماں ہے، دل نازک ہے، بچے کا چھدا ہوا گلا شاید نہ دیکھ پائے. حسین واپس پلٹے اور یہ کہتے ہوئے پلٹے، انا للہ وانا الیہ راجعون. پھر خیال آیا کہ ماں کو بچے کا آخری دیدار تو کرا دوں. پھر حسین خیمے کی طرف چلے، انا للہ وانا الیہ راجعون. سات مرتبہ حسین خیمے کی طرف گئے اور پلٹے. پھر حسین کے ذہن میں کچھ خیال آیا، خیمے کے قریب آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ آواز دی، ام رباب باہر آؤ، ام رباب باہر آؤ. علی اصغر کو خیمے میں نہیں لے گئے حسین، شاید اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سکینہ کی نگاہ پڑ جائے علی اصغر کے گلے میں، شاید اس لیے. ام رباب ادھر آؤ. جب ام رباب آئی نا تو بڑا سخت امتحان لیا حسین نے ام رباب کا، بڑا سخت امتحان لیا. ام رباب میں کون ہوں؟ میں نے کہا نا تاریخ انسانیت میں کسی ماں نے اتنا سخت امتحان نہیں دیا. ام رباب میں کون ہوں؟ آؤ دنیا والوں دیکھو، یزید کی یزیدیت دیکھو، حسین کی حسینیت دیکھو. یزید کے ہمدردوں بتاؤ علی اصغر کا قصور کیا تھا؟ بتاؤ علی اصغر کا قصور کیا تھا؟ حمایت یزید کرنے والوں، یزید کو مسلمان کہنے والوں، تمہارے دلوں میں انسانی دل بھی ہے تمہارے سینوں میں؟ ام رباب میں کون ہوں؟ کا والی حجت خدا ہے. ام رباب اگر میں کہوں گا تو صبر کرو گی؟ کتنا سخت امتحان لیا حسین نے. ام رباب میں کہوں گا صبر کرو گی؟ کہاں والی صبر کروں گی، حجت خدا ہے نا، بس صبر کروں گی. یہ کہہ کر ایک مرتبہ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا. ام رباب کی نگاہوں میں بچے کا چھدا ہوا گلا. ام رباب کی نگاہوں کے سامنے بچے کا چھدا ہوا گلا. حجت خدا سے وعدہ کر چکی ہے ام رباب،
क्या करे, रो नहीं सकती बच्चे को, मातम नहीं कर सकती अली असगर का। बस इतना कहा, क्या अली असगर, ऐ अली असगर, क्या तेरे जैसे बच्चे भी शहीद किए जाते हैं? ऐ अली असगर, क्या तेरे जैसे बच्चे भी शहीद किए जाते हैं? हुसैन अली असगर को लेकर आए खेमे के पीछे, एक मर्तबा हुसैन ने तलवार से कब्र खो दी। कब्र खोद के अली असगर को लिटाया। अभी हुसैन दफन करना चाहते थे, एक शख्स आया, आके सवाल करता है, इस मैदान में हुसैन इब्ने अली कौन है? इस मैदान में हुसैन इब्ने अली कौन है? कहा मैं हूं हुसैन इब्ने अली। तू कौन है? कहा मैं मदीने से हूं, मदीने से आया हूं, काशिद सुगरा हूं, ये खत लेकर आया हूं। फातिमा सुगरा का खत दिया, हुसैन ने खत पढ़ना शुरू किया, हुसैन ने खत पढ़ना शुरू किया, गिले शिकवे बेटी के पढ़े, आखिरी जुमला था फातिमा सुगरा का, बाबा मेरा एक छोटा भाई अली असगर, बाबा अली असगर घुटनियों के बल चलने लगा होगा, मेरी जानिब से प्यार कर देना। हुसैन लाशे अली असगर पर गिर गए, अली असगर फातिमा सुगरा ने प्यार का, न लश्करे न सिपाहे न कसरत उन्नासे न कासिमे न अली अकबरे न अब्बासे, अरे अली असगर का झूला।